الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے آئیے کچھ سیکھیے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام ان ایام میں بطور خاص اگر بات کریں تو لاکھوں لاکھ مسلمان حج بیت اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے کچھ حرم کعبہ میں پہنچ چکے ہیں کچھ مدینہ منورہ میں اور لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو باقاعدہ تیاریوں میں ہیں اللہ پاک سب کو حج مبرور کی سعادتیں عطا فرمائے اور جو دلوں میں تڑپ رکھتے ہیں اور ہر عاشق رسول ہر مسلمان الحمدللہ دل میں یہ تمنا تڑپ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا حرم بھی دیکھے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روزہ بھی دیکھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرے اللہ سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے آج کا یہ بہت خوبصورت پروگرام ہے حج کے اندر جو افعال اعمال مناسک ادا کیے جاتے ہیں ان کی حکمتوں سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور آج پروگرام میں شامل ہیں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد محترم مفتی محمد قاسم قادری عطاری دامت برکات مرالیہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساتھ کیسے مزاج کے نام
الحمدللہ اللہ کا شکر
ان سب بات کریں کہ حج کی جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو بطور خاص حج کے کئی اعمال اور کئی افعال ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں تو آج بھی جو ہم حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں حج کی ادائیگی کرتے ہیں تو کئی اعمال جو یہ مناسبت ان سے رکھتے ہیں تو اس کا کچھ خاص پس منظر کیا فرماتے ہیں سبق
بسم اللہ الرحمن الرحیم حج وہ عبادت ہے جو بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے اس لیے جب حج کے ایام آتے ہیں تو اگر آپ مسجدوں میں خطبات سنیں
جی
جمعے کا خطبہ سنیں یا اس کے علاوہ بیانات سنیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ عبادت حج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی وہ آج تک بلا تعطل جاری ہے یعنی حج جو ہے ویسے تو پہلے بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حج کی عبادت تھی اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات موجود ہے کہ وہ حج کے لیے حاضر ہوئے لیکن پھر درمیان میں ایک بہت لمبا عرصہ ایسا بھی آیا کہ جس میں خانہ کعبہ مستور تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بیت اللہ ہے یہ خانہ کعبہ ہے یہاں کا حج کیا جاتا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ ریوائیو ہوا یہ نئے سرے سے شروع ہوا تو چونکہ اس وقت ہم جو حج کرتے ہیں اس کی جو ایک تسلسل کے ساتھ شروعات ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو اس لیے پھر حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے تو جیسے ہی حج کے ایام آتے ہیں حج کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ بذات خود جو حج کا شروع ہونا ہے ایک تو اس کی وجہ سے
سبحان
دوسرا یہ ہے کہ چونکہ حج جو ہے یہ بیت اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی عبادت ہے خانہ کعبہ کے ساتھ للہ علی الناس حج البیت لوگوں پر اللہ کے لیے فرض ہے بیت اللہ کا حج
سبحان اللہ
تو گویا حج جو ہے اس کا تعلق ہی بیت اللہ کے ساتھ ہے اس لیے حج کا بڑا مرکزی جو فرض ہے طواف زیارہ تو وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہے یعنی کہ ایک ہے میدان عرفات میں جو حاضری ہے اپنے مخصوص وقت کے اندر اور دوسرا ہے بیت اللہ شریف کا طواف زیارہ جیسے کہتے ہیں تو اب چونکہ حج حج بیت اللہ کہلاتا ہے اور اس وقت جو بیت اللہ ایک تعمیر کی صورت میں ہمارے سامنے ہے ویسے تو بیت اللہ اس فضا کا نام ہے اس جگہ کا نام ہے کہ اگر یہ دیواریں وہاں نہ بھی ہو تو بیت اللہ وہی ہے.
سبحان اللہ.
ٹھیک ہے, یعنی ہمارا جو قبلہ ہے وہ وہی ہے, لیکن یہ جو ایک تعمیر شدہ عمارت ہے تو یہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی. تو حج بیت اللہ ہے اور اس بیت اللہ کی تعمیر یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی.
ماشاءاللہ.
تو لہذا اب حج جس جگہ کے ساتھ متعلق ہے اس جگہ کی تعمیر متعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, تو اس لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ زیادہ ہوگا. تیسری بات یہ کہ بیت اللہ شریف کے تعارف میں اور اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کا بھی ذکر فرمایا ہے, وہ ہے مقام ابراہیم. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. اور یہ تناظر جو چل رہا ہے یہاں جو آیات مبارکہ ہیں وہ بیسیکلی وہ حج کے حوالے سے ہیں اور بیت اللہ کے حوالے سے ہیں. تو اب مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, تو وہ پتھر وہ بھی خانہ کعبہ کے ساتھ ہے یعنی اس کے قریب ہے, اور اس کی جگہ کو مصلی نماز کی جگہ بنانے کا فرمایا گیا. تو گویا ایک اور جگہ بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا ایریا ہے جس میں یہ خانہ کعبہ ہے یہ مسجد حرام ہے, یعنی خانہ کعبہ بھی مسجد حرام ہے اور اس کے جو ارد گرد کی جگہ جہاں جو مطاف ہے اور جو ابھی ایکسٹینشن کے بعد بھی جو جگہ ہے یہ مسجد حرام شریف. یہ مسجد حرام جو ہے یہ بنانے والے بھی ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام.
سبحان اللہ.
کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے تو نماز نہیں پڑھنی ہوتی, خانہ کعبہ تو ایک جگہ تھی کہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی, تو جو مسجد حرام عام طور پہ ہے وہ تو اس کے ارد گرد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم یہ دیا تھا ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ ہم نے تاکید کی, ہم نے حکم دیا ابراہیم و اسماعیل کو کہ تم خوب پاک و صاف رکھو میرے گھر کو, یعنی بیت اللہ کو بھی اور مسجد حرام کو بھی. ان کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے.
سبحان.
تو گویا جو مسجد حرام شریف ہے تو اس کے بانی اور اس کے واقف بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر جو مناسک حج ہے, مناسک حج جو ہم جس طرح حج ادا کرتے ہیں, انہیں مناسک حج یعنی حج کی ادائیگی کے طریقے, عبادت حج کی ادائیگی کے طریقے کہ طواف کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنی ہے, یہ ساری جتنی چیزیں, یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, اے ہمارے رب ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دے. یعنی یہ جو بیت اللہ کا حج ہے اس کے طریقے کیا ہیں, کہ اس میں کیا کیا افعال کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, کب کرنے ہیں, کس مقام پہ کرنے ہیں, تو اے ہمارے رب ہمیں یہ طریقے سکھا دے. تو مناسک حج یعنی عبادات حج, مراسم حج, شعائر حج, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ہی سکھائے گئے.
سبحان اللہ.
تو اس لیے بھی اب حج کی بات آئے گی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے گی. پھر پانچویں بات یہ ہے کہ حج جو ہے جیسے اس کے اندر طواف زیارہ ہے یا اس کے بعد طواف رخصت ہوتا ہے, پہلے طواف قدوم ہوتا ہے, منا میں جانا ہوتا ہے, عرفات میں جانا ہے, مزدلفہ میں جانا ہے, یعنی پورا جو ایک مناسک ہے اس کے ساتھ ایک سعی بھی ہے.
جی,
صفا مروہ کی سعی کرنا کہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یوں ایک طرف کا جانا ایک چکر ہے اور یوں سات چکر لگانے.
ٹھیک.
تو اب یہ جو صفا مروہ کے سات چکر ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے کی ادائیگی ہے.
ماشاءاللہ.
تو یہ بھی خاندان ابراہیمی
کیا بات
کا ایک عمل ہے. تو اس لیے حج مجموعی طور پہ جن افعال کا مجموعہ ہے, بلکہ اس میں اگر مینا کی قربانی بھی آپ لے لیں
جی,
تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈمبا بھیج دیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے تھے, تو یہ قربانی جو ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے. اس لیے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. تو حج اپنے افعال و اعمال کے ساتھ, اپنے مناسک و اتوار کے ساتھ, اپنے مقامات کے اعتبار سے تقریباً تقریباً ہر معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
کیا بات.
پھر خود ہمارا جو حج ہے ہم تو حج کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کی امت پر جو اسلام کے جو پانچ ستون ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو ہم تو اس طور پہ حج کرتے ہیں، تو یہ جو ہم حج کرتے ہیں اسے بھی، ہمارے اس طریقے کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم،
سبحان اللہ،
یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ ان کے دین کا طریقہ ہے۔ تو یوں حج اپنے تمام جہاد سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق رکھتا ہے کہ جیسے ہی حج کی بات آتی ہے تو یہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہے۔
ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں، اور اس میں آگے رمی جمرات کا بھی، یعنی اس کو بھی خاص نسبت،
رمی جمرات کے اندر بھی جو روایت ہے وہ یہی ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کے لیے لے کر گئے تو وہاں پر حضرت ہاجرہ کو جو ہے وہ شیطان نے آ کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے، تو انہوں نے فرمایا باپ ہے اپنے بیٹے کو لے کے گئے ہیں کسی بھی کام کے لیے، ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، تو اس پر انہوں نے پھر کینکریاں مار کے اس کو بھگایا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے انہوں نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے بھی اس کو جو ہے نا وہ کینکریاں مار کے بھگایا، تو یہ اس یادگار کے طور پہ یہ رمی جمرات۔
کیا بات ہے مجھ صاحب، آپ نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو کعبہ کی تعمیر کے اوپر بھی کچھ اگر کلام ہو، اور کیا یہیں سے تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، سے پہلے بھی تعمیر تھی یا بعد میں، جیسے آپ فرمایا بیچ میں کچھ عرصہ تو بالکل ہی مستور ہو گیا، چھپا دیا گیا، یا تو اس وقت کیا خالی میدان ہوتا تھا، کیا تھا اس؟
دیکھیے، خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یقیناً موجود تھا۔ اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا۔ تو یہ جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، یہ بیسیکلی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے زمین پر بھیجے گئے، تو اب حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو کچھ احکام بھی عطا فرمائے، کیونکہ خود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آسمانوں سے بھیجا گیا تو خود قرآن پاک کے اندر ہے کہ اے بنی آدم، تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں گے، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے جو ایک تکوینی جو طریقہ تھا اور جو اس کا نظام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا تھا کہ انسان دنیا میں آباد ہوں گے اور وہ خدائی ہدایات ان کے پاس آئیں گی اور وہ اس پر عمل کرنا ہوگا، یا نافرمانی کریں گے تو اس کا جو ہے وہ بدلہ اور سزا جو ہے وہ پائیں گے۔ تو اب عبادت جو ہے اس میں ہمیشہ سے جو اول عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ یہ صورت نماز کی صورت میں بھی ہے، جو مہا سجدے کی صورت میں بھی ہے۔ تو جو دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کی اولاد آگے بڑھی اور ان پر جو عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں یہ سجدہ بھی تھا، اور وہ سجدہ جو ہے وہ کسی جہت کی طرف کرنا تھا، جیسے آج ہم خانہ کعبہ کی طرف کرتے
ہیں۔
تو اس وقت پھر جو قبلہ بنایا گیا تو وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یا تو ہاتھوں بنایا گیا یا فرشتوں نے ان کے لیے بنایا۔ تو یہ پہلی تعمیر ہے کہ جو دنیا میں خانہ کعبہ کی گئی، اور یہ وہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ فرمائی تھی کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ تھا، یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تعمیر اس کی جو ہے وہ کی ہے، اور یہ پھر تعمیر جو ہے وہ جاری رہی، باقی رہی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان کے وقت اس خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ایک عرصہ دراز تک، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ جگہ جو ہے یہ اس طرح کی عمارت سے یہ خالی رہی، اور پھر یہ بیابان اور خالی جگہ اور یہ چٹیل جو ہے نا وہ میدان ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑا تھا، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں غیر ذی زرع، جہاں کسی قسم کی زراعت نہیں، جہاں کسی قسم کا اناج نہیں،
میدان بالکل،
جہاں کسی قسم کا پھل نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک بیابان تھا. اچھا پھر یہ ایسا بیابان تھا کہ زراعت ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں پانی تک نہیں تھا. دیکھو پانی کی کوئی ندی چھوٹی سی بہہ رہی ہو، کوئی آبشار ہی ہو، کوئی چشمہ ہی ہو، کوئی کنواں ہی ہو، ایسا بھی کچھ نہیں تھا. تبھی تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ پانی کی تلاش کے اندر جو ہے وہ صفا مروہ کے چکر لگائے اور بالآخر وہاں پر زمزم کا چشمہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم سے یا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر سے نمودار ہوا. تو اس سے پہلے یہ بیابان تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تعمیر کیا. تو یہ گویا خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر ہے، پہلی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی، دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کے بعد پھر یہ تعمیر جو ہے وہ چلتی رہی، اور یہاں تعمیر سے مراد ہے ایک پورا نئے سرے سے بنانا، نئے سرے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اگلی تعمیر کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ملتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے ایام میں،
اعلان نبوت سے پہلے.
اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال تھی، اس وقت ملتا ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جو ہے وہ بغیر کسی مرمت کے، بغیر کسی جو ہے نا تھوڑا بہت اس کے اندر کچھ کام کیے، وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ نہیں چل سکتی. تو درمیان میں یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی پتھر ٹوٹ گیا تو لگا دیا، کچھ ایسا جو کرنا کرانا تھا وہ ہوتا رہا، لیکن وہ جو ہے کہ بنیادوں سے نئے سرے سے بنا دیا جائے. تو یہ اس کے بعد جو ہوا ہے یہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی میں ہوا. بارشیں ہوئیں، بارشوں سے سیلاب آ گیا، سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، جو ٹیڑھی ہو گئیں اور اس طرح کا. تو پھر جو ہے وہ اہل مکہ نے کہا کہ خانہ کعبہ تو چونکہ ان کے لیے بھی ایک شرف کا ذریعہ تھا، شہرت کا ذریعہ تھا، عزت کا ذریعہ تھا، اس کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے اسفار جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ اور بے خوف ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی نئے سرے سے ایک اچھی تعمیر کرتے ہیں. اچھا اب اچھی تعمیر کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے پیسے جو ہے نا وہی جمع کیے جائیں گے جس میں کوئی ظلم زیادتی نہ ہو. تو وہ پھر جتنے پیسے جمع ہوئے تو اس سے پھر وہاں پر جدہ کے ساحل پہ کوئی بحری جہاز جو ہے وہ جو ہے نا وہ پھنس گیا تھا وہاں پر، اور اس میں لکڑی کا سامان تھا، تو وہاں سے وہ لکڑیاں لا کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا. لیکن چونکہ خالص جو ہے نا وہ حلال اور بڑا پیور قسم کا مال وہاں خرچ کرنا تھا، تو اس سے پورا خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو حتیم والی جگہ ہے، تو اصل تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ جیسے ہی ہمیں چوکور نظر آتا ہے چار کونوں والا، تو اس میں یہ جو حتیم ہے یہ بھی شامل ہے. لیکن اس کے چونکہ پیسے بنے نہیں ان کے پاس، تو دیوار تو انہوں نے آگے کھڑی کر دی اور اس کو جو ہے وہ نشان لگا دیا کہ یہ بھی اس کا حصہ ہی ہے. تو یوں کر کے
یہ جدا ہوا ہے،
اس وجہ سے جدا، ورنہ یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. تو یہ تیسری تعمیر ہے، اور یہی وہ تعمیر ہے کہ جس کے اندر بعد میں وہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد پھر حجر اسود رکھنے کی باری آئی. تو اب اس کے اوپر جتنے بھی قبیلے تھے تو ہر قبیلہ کہنے لگا کہ بھائی حجر اسود تو میں ہی رکھوں گا، کیونکہ حجر اسود کا رکھنا جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. جیسے آج ہمارے لیے حجر اسود کا چومنا یہ اعزاز ہے، یعنی ہم حجر اسود کو چوم لیں تو ہم اسی کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ آج کے رش کے زمانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10 حج کا لیے ایک مرتبہ بھی حجر اسود کو چومنا نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، 50 عمرے کا لیے ایک مرتبہ حجر اسود کو چومنا نہیں ملتا. تو کوئی آ کے بتا دے کہ جناب میں گیا تھا، میں حجر اسود چوم کے آیا ہوں، تو ہم کہتے ہیں کمال، ابھی کیا شان ہے آپ کی، یار قسمت ہے آپ کی. تو اگر حجر اسود کا چومنا اتنا بڑا شرف تھا تو اسے نصب کرنا اور اسے اس جگہ پہ رکھنا کہ جس کے بعد یہ ہو کہ جناب یہاں پر فلاں نے حجر اسود کو رکھا تھا. جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا،
جی
اسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اکرامات ہیں، جو اعزازات ہیں اور جو ان کی شانیں ہیں، اس میں سے ایک شان کے طور پہ ہم بیان کرتے ہیں. تو وہ حجر اسود رکھنے کی باری کے اوپر پھر وہ آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا. تو پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی جو ابھی حرم کے اندر جو ہے سب سے پہلے داخل ہو وہی وہ رکھے گا. تو ان کی یہ بات ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے.
کیا بات،
وہ سارے خوش ہو گئے، کہیں یہ تو صادق امین ہے،
سبحان اللہ،
اور بنو ہاشم سے بھی ہیں، اور بنو ہاشم ہی یہاں پر اصل وہ تھا جس کے ذمے یہ حاجیوں کے پانی کا انتظام کرنا، خانہ کعبہ کا انتظام سنبھالنا، یہ سارے کام تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی سے تعلق رکھتے تھے. تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب سے ایک چادر منگوا کے فرمایا کہ اس کے اوپر رکھے اور سب اس کو کناروں سے اٹھائیں. تو ہر قبیلے نے اس کو اٹھا لیا، اوپر جب لے کر گئے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھ دیا. تو سارے لوگ بھی خوش ہو گئے، بھی ہم سارے ہی شامل ہیں اس کے اندر،
کیا بات ہے،
کلیکٹیولی ہم نے یہ کام کر لیا ہے. تو یہ تیسری تعمیر یہ تھی. چوتھی تعمیر جو ہے یہ کی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے یہ کیا تھا کہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ حطیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے،
ٹھیک،
لیکن وہ چونکہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اسے شامل نہیں کر سکے، تو انہوں نے پھر اس کو باقاعدہ پوری دیوار بنا کے اندر شامل نہیں کیا، تو پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کروں، لیکن چونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، جیسے فتح مکہ جو ہے تو ابھی تو نئے نئے سارے مسلمان ہو رہے تھے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اگر اسے جو ہے وہ تعمیرات اس کی تبدیل کر دیتے تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب کی باتیں ہیں، کبھی ایسا ہوا تھا، تو فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو اس لیے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے، حضرت اسما کے بیٹے ہیں نا آپ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن ہے، تو یہ بھانجے تھے، تو خالہ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت تھی، تو جب ان کی حکمرانی آئی خانہ کعبہ پہ، حجاز پر ان کی حکمرانی تھی، تو انہوں نے پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اسے پورا تعمیر کر دیا تھا،
سبحان،
یعنی یہ حطیم کی دیواریں اوپر کر کے، تو یہ خانہ کعبہ یوں ہو گیا تھا۔
اچھا،
اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف کی طرف سے جو ہے نا وہ حملے اور یہ سب ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے، تو اب حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک ظالم اور ایک فاسق فاجر آدمی تھا، تو اس نے نام تو یہ لیا کہ نہیں بھائی جیسے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا میں ویسا بناؤں گا، لیکن اس نے یہ نہیں ذہن میں رکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کیا تھی، اب چاہتے کیا تھے، تو اس نے اسے پھر دوبارہ نئے سرے سے یہ حطیم کو پھر چھوٹا کیا اور دوبارہ خانہ کعبہ کو بنا دیا، جیسے آج موجود ہے یہ والا بنا دیا اس۔ اس کے بعد جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ وہ دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرح بنا دے،
ٹھیک،
تو اس پر پھر جو اس وقت کے بڑے امام تھے تو انہوں نے پھر ان کو منع کیا، فرمایا کہ اگر خانہ کعبہ کے ساتھ یہی والا سلسلہ شروع کر دیا نا کہ جس کی حکومت آئے گی اور اس کی جو دل کر رہا ہوگا
وہ
اسی کے مطابق تبدیل کرنا شروع کر دے تو خانہ کعبہ کھیل بن جائے گا، تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اسی کعبے کی عمارت اور اسی انداز کے اندر ہی اس کو لے کے چلتے رہے نا،
صحیح،
تو لہٰذا اس کو ایسے ہی چلاتے رہے، یعنی کہ اگر فرد واجب ہوتا کہ بھائی حطیم کو شامل کرنا ہے تو پھر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اولاً تو خود ہی کرتے، اگر فرد واجب ہوتا پھر تو سرکار ہی خود کرتے نا، کہ وہ خلاف یعنی کہ امر اگر ہوتا اس طرح چھوڑنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس طرح نہ چھوڑتے بناتے، یا یہ ہے کہ اگر کوئی تاکیدی چیز ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حوالے سے کوئی وصیت فرما جاتے،
صحیح،
لیکن ایسا بھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بھی رخصت تھی اور یہ بھی طریقہ جو ہے نا وہ درست ہے اور درست تھا، تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جو اس کی پھر مین تعمیر ہوئی ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت عظیم خلیفہ تھے سلطان مراد، تو یہ سلطان مراد نے پھر یہ تعمیر کی، اور اس وقت جو ہماری آنکھوں کے سامنے تعمیر ہے یہ سلطان مراد کی ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان مراد ہیں یہ ان کی طرف سے یہ اس طرح کی جو مضبوط اور یہ ساری تعمیر ہے یہ وہ چلتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جیسے چھوٹے موٹے اس کے اندر کام جو ہے یہ تو ہوتے ہی رہے ہمیشہ، لیکن مین جو اس وقت تعمیر ہے یہ سلطان مراد کی ہے۔
اس کو جو خوبصورت غلاف ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، غلاف کعبہ کی باقاعدہ تبدیل بھی ہوتا ہے تقریباً ہر سال ہی حج کے دنوں میں ہی، تو یہ غلاف بھی شروع سے ہی چلتا ہوا ہے یا بیچ میں ہے؟
غلاف جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر جو غلاف ڈالا گیا تھا یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالا تھا، ایک روایت یہ۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یمن کے ایک بادشاہ تھے طبہ ہمیری، انہوں نے یہ غلاف ڈالا تھا اور پھر اہل یمن کو خانہ کعبہ کی خدمت پر مامور کیا تھا، تو یہ تب سے چلتا آ رہا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی غلاف ہوا کرتا تھا،
یعنی
خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ کئی احادیث ہیں ان کا جو ہے وہ ابھی ریفرنس میں دے سکتا ہوں کہ ان کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، کہ جیسے فرمایا کہ ابن خطل جو ہے وہ اگر استار کعبہ کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تب بھی اس کے بارے میں یہ حکم ہے، تو استار کعبہ یعنی کعبے کے پردے کا جو تذکرہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو یوں خانہ کعبہ کے جو یہ جو غلاف ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ خلفائے راشدین ان کے زمانے میں بھی، کیونکہ اس کو چینج بھی کیا جاتا تھا نا، کہ کچھ عرصے بعد اس کو چینج کیا جاتا تھا، تو خلفائے راشدین بھی یہ کرتے رہے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے، اس کے بعد بھی پھر جو خلفاء آتے رہے تو وہ خلفاء یہ سارا سلسلہ کرتے رہے، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر فکس کر دیا کہ کالے رنگ کا ہی غلاف ہوگا۔ اس سے پہلے مختلف کلر ہوتے تھے نا، کبھی کوئی اور کلر کا آ جاتا، کبھی کوئی اور کلر کا آ جاتا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلیک کلر کا کیا تھا کہ یہ وہ چلے گا، تو اس کے بعد اللہ طول جو ہے نا یہ بلیک ہی چلتا آ رہا ہے۔ اور اب اس وقت وہ جو خانہ کعبہ کے پردوں میں، غلاف میں وہ جو سونے کی کڑھائی اور سونے کی تاریں اور سونے کی لکھائی ہے، یہ پھر دوبارہ جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے جو حکمران تھے یہ انہوں نے شروع کی، یعنی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو یہ عثمانی خلفاء جو تھے انہوں نے، سلاطین جو تھے انہوں نے یہ سونے کی کڑھائی اور یہ شروع کی، اور اس کے بعد یہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی رہا کہ یہ جو غلاف کعبہ ہے ہر سال تبدیل ہوتا تھا، تو ہر سال یہ تبدیل ہوتا تھا کسی نئے ملک کی طرف سے، یعنی کہ کبھی مصر کی طرف سے، اور کبھی کسی انڈونیشیا، تو کبھی ملائیشیا، کبھی فلاں، اور ایک مرتبہ یہ پاکستان سے بھی تیار ہو کر گیا تھا۔ مجھے یاد ہے، یعنی کہ میرے پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے یہ، لیکن مجھے یاد یوں ہے کہ میں جو کتابیں پڑھی اس حوالے سے، ان کتابوں میں جو اس کا واقعہ لکھا ہے نا کہ غلاف کعبہ جو پاکستان میں تیار ہوا اور یہاں سے روانہ ہوا اور پھر جو ہے نا کراچی کے راستے جو ہے نا یہ وہاں مکہ مکرمہ پہنچا، وہ جو روداد ہے غلاف کعبہ کے پاکستان سے جانے کی اور لوگوں کے اس کے ساتھ اظہار عقیدت کی، وہ اگر بندہ پڑھ لے نا تو یوں کہہ لے کہ اس کا ایمان ایسا اور یعنی حشاش بشاش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ بالکل، یہ بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں کہ کس طریقے سے اتنا والہانہ، ایک ایک اسٹیشن پہ اس کا استقبال ہو رہا تھا، بٹ ٹرین کے ذریعے آیا تھا نا وہ، جیسے یہاں کراچی آئی، کراچی سے پھر آگے کا مجھے معلوم نہیں کہ کس سے ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا یہ واقعہ تھا۔ پھر مصر سے بڑے عرصے تک غلاف آتا رہا، اس کے بعد سے پھر اب یہ ہے کہ اب بھی ہر سال تبدیل ہوتا ہے۔
ماشاءاللہ، ناظرین کرام، مکہ مکرمہ کی باتیں، خانہ کعبہ کی باتیں، سبحان اللہ، جہاں بھی آدمی بیٹھے اور جس انداز سے بھی یہ سنتا ہے دل میں ایک اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ مفصد حتیم کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والا، اب بھی اگر موقع ملتا ہے تو حتیم کعبہ میں نماز پڑھے تو اس کو کیا کعبے کے اندر پڑھنے کی فضیلت ملے گی؟
حتیم میں نماز پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور برکت یہ ہے کہ حتیم میں نماز پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والا،
سبحان اللہ۔
اور یہ یوں کہہ لیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے
کیا بات،
ایک حکمت ہے کہ کسی بھی وجہ سے یہ جگہ خارج رہ گئی، یعنی اس دیواروں کے اندر یہ نہیں آئی اور یہ باہر رہ گئی۔ ورنہ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھنا جو ہے یہ عام آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے۔
صحیح،
اچھا پاسبل یوں بھی نہیں ہے کہ ویسے ہی بند ہے، یعنی کہ کیا ہوا ہے اور خاص جو ہے نا وہ شخصیات کے لیے ہی اسے اوپن کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ بالفرض اوپن کر بھی دیں تو کیا ممکن ہے؟
ہاں ویسے بھی،
یعنی رش میں عوام لوگ جتنی تعداد ہے، اگر واقعتاً اس کے لیے اسے کھول دیا جائے بھی پڑھ لو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہزاروں لوگ مر جائیں گے وہاں پر، جھمگٹا رش
اندر
کے اوپر پھر اندر یہ وہ۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوئی کہ خانہ کعبہ کی چار دیواری بھی مکمل رہی اور اس کا کچھ حصہ باہر بھی رہا، جس کے نتیجے میں ہم جیسے بھی جا کے پڑھ لیتے ہیں، جس کو موقع ملتا ہے خواتین بھی پڑھ لیتی ہیں، مرد بھی پڑھ لیتے ہیں، میں نے بھی الحمدللہ وہاں پر جو ہے وہ نوافل ادا کیے ہیں اور بہت ہی یعنی یوں کہہ لے کہ اچھے انداز میں، یعنی وہ بھی نہیں تھا کہ مرد عورتیں جناب وہ جھمگٹا ہے، بس بائی چانس ایسا موقع مل گیا کہ رش نہیں تھا اور چند ایک مرد ہی تھے تو ہم بھی اندر چلے گئے، جا کے اندر نوافل ادا کیے، بیٹھے رہے، پڑھتے رہے۔ تو یوں یہ ایک اوپن اسپیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی دے دی، تو اب لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب وہاں پر نماز پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والا۔ ہاں اس میں ایک دوسرا ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کے خیر خلاف ورزی کرتا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو باہر کا حتیم کا جو ایریا ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن یہ اس طرح تواتر سے ثابت نہیں ہے جس طرح خود یہ خانہ کعبہ کی اپنی بلڈنگ تواتر سے ثابت ہے۔ تو اس لیے وہاں پر جو نماز پڑھے گا اس کو حکم یہی ہے کہ وہ منہ خانہ کعبہ کی دیواروں کی طرف کرے گا۔
ٹھیک، اور ایسے ہی کرتے ہیں عموماً،
ویسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر اگر نماز پڑھیں، دیواروں کے اندر اگر جا کے نماز پڑھیں تو جدھر مرضی وہ کر کے نماز پڑھ لیں،
अच्छा माशाल्लाह, अंदर यानी
यानी
इधर है
अंदर जो
अंदर।
है वो तो आप इधर भी पढ़ ले, इधर भी पढ़ ले, इधर भी पढ़ ले, इधर भी पढ़ ले, क्योंकि
क्या
खाना
बात
काबा ही है वो,
जी,
ठीक है ना।
पूरा
तो
का
लिहाजा उसके अंदर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ जो हतीम में पढ़ेगा तो चूंकि इसका तवातुर उसकी तरह नहीं है, तो यहाँ के लिए फिर उलमा ने ये फरमाया है मुज्तहिदीन किराम ने कि यहाँ जो नमाज पढ़ेगा तो वो ये नहीं है कि खाना काबा की जो दीवारें उनको पीठ कर ले और इधर को बू करके नमाज पढ़ ले कि बाहर है तो ये भी खाना है काबा, तो जो अंदर का हुक्म वो यहाँ का भी हुक्म, तो ये वाला फिर यहाँ पर नहीं है। हुक्म यही है कि फिर ये उधर ही मुँह करके
दीवार
नमाज
है क्या। माशाल्लाह नाज़रीन किराम, आपने सुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपसे और हज के मनासिक और अफ़ाल का कितना ताल्लुक, और फिर साथ तामीर काबा के हवाले से एक पूरी गुफ्तगू और बहुत ही खूबसूरत और जामे गुफ्तगू, और यही चीज़ें हैं जो सुनकर दिल में और मोहब्बत और ज़ौक भी पैदा होता है। यहाँ मुफ्त साहब एक और बात करूँगा, जब ये तज़किरे आपने फरमाए हैं तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई हज के अंदाज़ या उन्होंने जो हज अदा किया है तो ये भी इरशाद फरमा दें कि आप अलैहिस्सलाम के कितने हज हैं या उम्र वगैरह की तादाद के हवाले से और कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अंदाज़ तरीके।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज या उम्र मजमूई तौर पे कितने थे आपके हयात ज़ाहरी में, तो अगर पूरी हयात तय्यबा के अतबार से देखें तो उसे तो शायद किसी ने भी शुमार नहीं किया और ना कोई कर सकता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का मुकरमा में ही यानी कि दुनिया में तशरीफ़ लाए, पैदा हुए, और मक्का मुकरमा में हर साल ही हज होता था और अहले मक्का की अक्सरियत हर साल हज करती थी,
ठीक,
क्योंकि हज करने को वो इबादत भी समझते थे, शरफ भी समझते थे, और फिर ये है कि नॉर्मली जब हैं ही वहाँ पर तो फिर हज भी जो जो यानी कि कोशिश करके सारे कर ही लेते थे। तो यूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान नबुव्वत से पहले हज और उमरे किए तो उनकी तादाद जो है वो तो उलमाए किराम ने बयान नहीं की, ना शायद वो कहीं जो है वो नकल की गई, रिवायत की गई। अच्छा, उसके बाद ऐलान नबुव्वत के बाद और हिजरत से पहले ये 13 साल का अरसा बनता है, इन 13 सालों में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितने हज किए, कितने उम्रे किए, तो उसकी भी तादाद जो है वो उलमा ने बयान नहीं की। अब उसमें जाहिरन तो ये हो सकता है कि हर साल ही आप हज फरमाते हों, लेकिन चूंकि बाकायदा रिवायत से उसको बयान नहीं किया गया तो इसलिए हम उसको फिक्स बयान नहीं करते। हाँ, अय्याम हज में नबी पाक अलैहिस्सलाम वहाँ पर मीना में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ पर जाके इस्लाम की दावत देते, ये रिवायतों के अंदर मौजूद है कि अय्याम हज में वहाँ जो हाजी जमा होते, नबी पाक अलैहिस्सलाम जाते, वहाँ जाके इस्लाम की तबलीग करते, इस्लाम की दावत देते, ये रिवायतों के अंदर मौजूद है। तो अब इसके ज़िमन में नबी पाक अलैहिस्सलाम साथ इसके हज भी फरमाते थे या नहीं फरमाते थे, तो इस हवाले से रिवायतें कोई इतनी वाज़े नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है मदीना मुनव्वरा हिजरत करने के बाद, हिजरत के बाद के जो हज और उमरे हैं तो उनका यूँ मालूम है कि सुलह हुदैबिया तक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का मुकरमा की तरफ आए नहीं,
ठीक,
लिहाजा वो साल हज और उमरे से खाली। उसके बाद जो हुदैबिया का साल था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि आप मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे और तकसीर और हलक आपके साथ वाले कर रहे, आपने ये ख्वाब सहाबा कराम को बयान किया, सहाबा कराम तैयार हो गए, 1400 सहाबा कराम उसमें शामिल थे, ये सारे जो है वो उमरे की नीयत से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए, लेकिन हुदैबिया के मकाम पे कुफार की तरफ से रोक दिया गया और उनकी तरफ से पैगाम आ गया कि हम किसी भी सूरत उमरा नहीं करने देंगे,
ठीक।
तो फिर वहीं पर जो है वो सुलह हुदैबिया हुई, बैत रिजवान हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस तशरीफ़ ले गए, यानी कि आपने अमली तौर पर उमरा नहीं किया लेकिन सफ़र उमरा आपने किया, सफ़र उमरा आपने किया, सफ़र उमरा पर सवाब उमरा, तो यूँ इसको भी उमरा शुमार कर लिया जाता है, यानी हकीकत में उमरा नहीं था वो, लेकिन सफ़र उमरा था तो सवाब उमरा, तो इस एतबार से इसको शामिल कर लेते कि ये भी उमरों में शामिल है। उसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो उमरे फरमाए हैं 3 इसके अलावा है, यानी एक ये वाला हो गया जो सुलह हुदैबिया के मौके पर था जो हुआ नहीं था,
ठीक,
अगले साल के लिए चूंकि मुआहदा हो गया था
सही
कि नेक्स्ट ईयर मुसलमान आएंगे और आके उमरा करेंगे, तो इसे उमरतुल कजा कहा जाता है, वो पहले वाले की कजा
सही।
तो एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये वाला उमरा किया, ये 2 हो गए। तीसरा उमरा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गज़वाए हुनैन से वापस तशरीफ ला रहे थे तो मस्जिद जेराना से मकामे जेराना से आपने एहराम बांधा और वहां से आप जो है वो आपने उमरा किया, ये तीसरा उमरा। चौथा उमरा वो जो हज्जतुल वदा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने جو حج کیا تھا اس حج کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا, تو یہ ٹوٹل چار عمرے ہو گئے. اور حج جو ہے وہ ایک ہی ہے, وہ وہی ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں, اور جس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو حج ایک اور عمرے چار, اور ان چار عمروں کے اندر ایک وہ عمرہ جو صلح حدیبیہ والا ہے, ثواب عمرہ والا, وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ یوں پانچ ٹوٹل.
یہ بڑی خوبصورت تفصیل ہے, یعنی ناظرین کے لیے بھی ایک انوکھی ڈیٹیل تفصیل. عام طور پہ تعداد تو معلوم ہوتی, لیکن جتنی تفصیل سے استاذہ نے بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کے مختلف جگہ آپ نے خطبات دیے, پھر آپ طواف میں بھی بطور خاص سواری پر ہیں اور آپ سے صحابہ معلومات لے رہے ہیں, اور ایک حکمت اس کی یہ بھی بیان کی کہ آپ سب کو نظر بھی آئیں کہ آپ سے آ کے مسائل احکام پوچھیں, اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد.
دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو احکام سکھائے, وہ احکام سکھانا دو طریقے سے تھا, یعنی صرف حج کے نہیں اور بھی بہت سارے معاملات کے اندر, بلکہ شریعت کے اکثر معاملات میں. ایک آپ نے قولن بیان فرمایا اور ایک آپ نے عملن کر کے دکھایا. قولی اور عملی دونوں طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو افعال شریعت اور احکام شریعت ہے یہ لوگوں کو سکھائے. جیسے آپ نماز کا لے لیں, نماز کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا طریقہ صحابہ کرام کو باقاعدہ سکھایا,
ٹھیک,
کہ تحریم و تکبیر و تحلیل و السلام, کہ نماز کی جو تحریمہ ہے وہ تکبیر سے ہے اور جو اسے باہر نکلنا ہے وہ سلام سے ہے,
ٹھیک.
اچھا, پھر اس کے درمیان میں جتنا کچھ ہے وہ بھی سارا افعال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کیے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ اعمال سب کے سامنے ادا کیے,
صحیح.
اور آپ کا یہ باقاعدہ فرمان تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو وہ قولن بھی سکھایا, عملن بھی سکھایا. اچھا, اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خیر الامور اوساطوہا, بہترین طریقہ کار ہے میانہ روی, اعتدال کے ساتھ کام کیا جائے. کچھ صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ پوری زندگی ہم رات میں عبادت کیا کریں, نفل پڑھا کریں, اور دن میں ہم ہمیشہ روزہ رکھا کریں, اور اپنی بیویوں سے دور, اور یہ بس دنیا کے ہر چیز سے ہم دور ہو جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا کو جانتا بھی ہوں, خدا سے ڈرتا بھی ہوں, اور فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, کسی دن چھوڑ بھی دیتا ہوں. اسی طرح فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں. اسی طرح فرمایا اور میری شادیاں بھی. تو یہ کیا تھا, یہ آپ نے اپنا عمل بیان کیا کہ میرا عمل یہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال یعنی احادیث طیبہ, احادیث قولیہ, ان سے بھی بیان کیا اور اپنے عمل سے بھی اس کو بیان کیا. اب اس کی اگر ویسے مثالیں لینا شروع کر دیں تو سینکڑوں مثالیں اس کے اندر آ جائیں. تہجد کا فرمایا بھی ہے اور ادا بھی کی, ٹھیک ہے. توکل کا سکھایا بھی ہے, کر کے بھی دکھایا,
کیا بات,
ٹھیک ہے نا. جہاد کا بتایا بھی ہے, کر کے بھی دکھایا. تو یوں ایک پوری پھر فہرست بن جاتی. اسی کے اندر حج کا معاملہ ہے کہ جب حج کے دن آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کے ذریعے پورے عرب میں یہ پیغام پہنچوایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول حج کے لیے جا رہے ہیں, تو اے لوگو تم بھی ساتھ چلو. اور یہ جو ساتھ چلنا تھا اس کا ایک بہت بڑا مقصد, یعنی اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, لیکن اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ آپ کے حج کو عملی طور پر لوگ دیکھیں.
سبحان اللہ,
آپ کی کیفیات کیا ہیں, آپ کے احوال کیا ہیں, آپ کی دعائیں کیا ہیں, آپ کے طریقہ عبادت کیا ہے, آپ کا کس جگہ پہ کتنا قیام ہے, آپ کون سا فعل پہلے کرتے ہیں, کون سا بعد میں کرتے ہیں, کہاں پر کتنی دیر قیام کرتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو حج کا طریقہ تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعمال سے لوگوں کو سکھایا. تو حج میں وہ جو 100,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام ساتھ تھے, تو اس میں ایک بڑا مقصد یہ تھا. اور اسی لیے سفر حج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر سواری پر ہی آپ تشریف فرما رہے, منا میں, عرفات میں, ان سب جگہوں پہ آپ سواری پہ اس لیے رہے کہ بلندی پہ ہوں تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کیا کر. تو یہ سارے کا سارا ایک تربیت حجاج اور تربیت صحابہ للحج, تو یہ سارے کا سارا معاملہ.
کیا بات ہے, سبحان اللہ. ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے حوالے سے کچھ یہ خوبصورت باتیں سنی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار یہ حاضریاں عطا فرمائے. وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان.